बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 207-209 کی تلاوت کر رہے تھے جناب قاری حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام صبح رمضان پیش کیا جائے گا۔ پھر پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایٹمی سائٹ کو دانستہ طور پر نشانہ بنانا جنگی جرم ہے، ڈاکٹر محمد جواد ظریف۔ شمالی عراق میں موساد کے جاسوسی اڈے پر حملہ، اور ایران خود ساختہ اسرائیلی ریاست کے خلاف جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے، پاکستانی دانشور کا تبصرہ۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایک مراسلے میں جوہری دہشت گردی اور ایران کے نتنز ایٹمی مرکز میں تخریبی اقدام کے بارے میں لکھا ہے کہ IAEA کے زیر نگرانی ایٹمی مرکز کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا جانا ایک جنگی جرم ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں خبر دی ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایک مراسلے میں جوہری دہشت گردی اور ایران کے نتنز ایٹمی مرکز میں تخریبی اقدام کے بارے میں لکھا ہے کہ IAEA کے زیر نگرانی ایٹمی مرکز کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا جانا ایک جنگی جرم ہے، اس لیے کہ اس جوہری دہشت گردی کے نتیجے میں ریڈیو ایکٹیو مواد رسنے کا خطرہ پایا جاتا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج اور حلف برداری کی تخریب کے بعد اسرائیل نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی بحالی روکنے کے لیے ہر طرح کا اقدام عمل میں لانے کی دھمکی دی تھی، اور اب اس قسم کے واقعات کا مشاہدہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اگر اس طرح کے احمقانہ اقدام کے خطرناک نتائج روکنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ٹرمپ کے دور حکومت میں شروع ہونے والی اقتصادی اور جوہری دہشت گردی سے، کہ جسے مذاکرات میں ایک حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، دست بردار ہو جائے اور تمام پابندیاں ختم کر دے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ عملی طور پر امریکی پابندیوں کی عملی منسوخی کی صورت میں ایران بھی اپنے تمام وعدوں پر عمل کرنا شروع کر دے گا۔ شمالی عراق میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایک جاسوسی کے اڈے پر حملہ ہوا ہے، جس میں کئی ایجنٹوں کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شمالی عراق میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایک ٹھکانے پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے۔ عراق کے صابرین نیوز چینل اور الاعلام المقاوم سینٹر نے منگل کی رات ایک سیکورٹی ذریعے کے حوالے سے بتایا ہے کہ نامعلوم افراد نے موساد کے ایک اڈے پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کئی اسرائیلی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع نے اس حملے کی تفصیلات نہیں بتائی ہے، تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ اس آپریشن کی تفصیلات بہت جلد منظر عام پر لائی جائیں گی۔ عراقی کردستان ان علاقوں میں شامل ہے جہاں کے بارے میں یہ رپورٹیں ملتی رہی ہیں کہ وہاں صہیونی عناصر سرگرم ہیں۔ شمالی عراق میں اسرائیلی جاسوسی کے اڈے پر حملے کی خبر ایسی حالت میں موصول ہو رہی ہے جب متحدہ عرب امارات کے قریب اسرائیل کے ایک تجارتی بحری جہاز پر بھی حملے کی خبر ہے۔ ہائپریون نامی اسرائیلی بحری جہاز کے مالک کا نام اونگار ہے، جنہیں اسرائیلی میڈیا میں جہاز رانی کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور وہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ یوسی کوہن کے قریبی دوست کہے جاتے ہیں۔ حجیرہ کے قریب اسرائیلی کشتی پر خبروں کے مطابق راکٹ سے حملہ کیا جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے منگل کو اپنے ایرانی ہم منصب سے ملاقات اور گفتگو کے بعد صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی سے ملاقات کی، جس میں علاقائی تعاون کے فروغ اور استحکام کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے اس ملاقات میں خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے علاقائی تعاون کے فروغ کو اسٹریٹجک ضرورت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے کے معاملات میں بیرونی مداخلت کا راستہ روکنے اور امریکی خودسری کا مقابلہ کرنے کے لیے علاقائی سطح پر تعاون کا فروغ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ صدر ایران نے ایک بار پھر تہران کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ علاقائی امن و سلامتی کا تحفظ خطے کے ملکوں کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بھی اس ملاقات میں کہا کہ ایران اور روس دونوں ملکوں کے درمیان دفاع اور ٹیکنالوجی سمیت تمام شعبوں میں تعاون کی بھرپور گنجائش موجود ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ دونوں ملکوں کے درمیان علاقائی اور بین الاقوامی تعاون کے اہداف مشترک اور ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ انہوں نے ویانا میں جاری ایٹمی مذاکرات اور معاہدے میں واپسی کے امریکی رجحان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو سمجھتا ہے کہ مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ امریکہ غیر مشروط طور پر ایٹمی معاہدے میں مکمل طور سے واپس آئے اور سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 اور اپنے تمام وعدوں پر پوری طرح سے عمل کر کے دکھائے۔ سرگئی لاروف نے واضح کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات کسی طور پر سود مند نہیں ہے کہ ایران سے ایٹمی معاہدے کی نئی شرائط قبول کرنے کا مطالبہ کیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ وہ طے شدہ ایٹمی معاہدے سے ہٹ کر کسی مطالبے پر عمل کرے۔ ایران خود ساختہ اسرائیلی ریاست کے خلاف جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ عالمی جوہری ادارے میں تعینات پاکستان کے سابق مستقل مندوب اور اعلی سفارتکار علی سرور نقوی نے کہا ہے کہ نتن جوہری تنصیبات میں حالیہ تخریب کاری کا مقصد تہران، یورپ اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو بڑھاوا دینا ہے۔ ان خیالات کا اظہار علی سرور نقوی نے منگل کے روز اسلام آباد میں تعینات ایرنا نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نتن کے حالیہ واقعے نے آزاد مبصرین کے ذہن میں بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے، کیونکہ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ویانا میں ایران اور جوہری معاہدے کے دیگر فریقین کے درمیان اس معاہدے کی بحالی کے لیے اہم مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ تل ابیب اس سے پہلے بھی ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے اور ایرانی جوہری سائنسدانوں کے قتل میں ملوث تھا، تو اب بھی نتند حادثے میں اس کے ملوث ہونے کا امکان ہے۔ سرور نقوی نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس دہشت گردانہ اقدام میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کا جائز حق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران کی طرف سے کسی بھی انتقامی کارروائی کی ساری ذمہ داری صہیونی حکومت پر عائد ہوگی اور تل ابیب کو یہ پیغام دے گی کہ وہ اس طرح کے معاندانہ اور انتہا پسندانہ سرگرمیوں سے باز رہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے شمالی کپوارہ کے ہندوارہ علاقے سے البت جنگجو تنظیم سے وابستہ دو مقامی عسکریت پسندوں اور 3 اعانت کاروں کو گرفتار کر کے اسلحہ و گولہ بارود ضبط کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ جموں کشمیر پولیس کے ایک سینئر افسر نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے فوج کی ایک ٹیم کے ساتھ بارہ مولہ ہندوارہ شاہ پر کچلو کراسنگ کے نزدیک ناکہ لگایا۔ उन्होंने बताया कि नाके पर तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन अफराद ने सिक्योरिटी फोर्स को देखते ही भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया। उन्होंने कहा कि इन तीनों अफराद की जामा तलाशी की गई, जिसके दौरान उनसे कुछ असलहा और गोला बारूद नीज अलबद तंजीम का लेटर हेड भी बरामद किया गया। अफगानिस्तान की आला कौमी मसालती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने तालिबान ग्रोह से अपील की है कि वह रमजानुल मुबारक के तकद्दस का पासो लिहाज रखते हुए इस मुबारक महीने में फायरबंदी का ऐलान करे। आवाज़ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की आला कौमी मसालती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने माह मुबारक रमजान की मुनासबत से अपने पैगाम में कहा है कि तालिबान ग्रोह को चाहिए कि अफगान अवाम के मुतालबे का जवाब दे और लोगों का कत्लेआम करने से दस्तबरदार हो जाए। सदर जो बाइडन ने रवां साल 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से तमाम अमरीकी अफवाज निकालने का अज़्म जाहिर किया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी अहदेदार का कहना है कि हमारी पॉलिसी हकायक को मद्देनजर रखकर बनाई जा रही है। मुआहदे की शरायत पूरी न होने की सूरत में तालिबान से जंग की तरफ जा सकते हैं। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक सदर बाइडन जंग को कौमी मफाद के खिलाफ समझते हैं। फौजें निकालने का मतलब ये नहीं कि अमरीका अफगानिस्तान को छोड़ देगा, अफगान हुकूमत के साथ सिफारती ताल्लुकात में रहेंगे। दूसरी जानिब तालिबान और अमरीका माहदे के मुताबिक अमरीकी अफवाज को यकुम मई से पहले अफगानिस्तान से निकलना है, जबकि गुज़श्ता दिनों अमरीकी सदर ने यकुम मई तक फौजियों का इनखला मुश्किल करार दिया है। और आखिर में यह खबर कि सूडान में 20 से ज्यादा सियासी जमातों ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की मुखालफत कर दी। सूडान की 24 से ज्यादा सियासी जमातों ने इसराइल और सूडान के बहाली ताल्लुकात को मानने से इनकार कर दिया है। सियासी जमातों की जानिब से यह ऐलान 1958 के खुदसाख्ता इसराइली रियासत के बायकाट के कानून को मनसूख करने के लिए सूडानी काबीना में एक बिल की मंजूरी के बाद सामने आया है, जिसे अरब ममालिक ने भी मंजूर किया था। और सामीन, इसी के साथ रेडियो तेहरान से खबरें खत्म हुई। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरी ईरान की आवाज़। और सामिन लीजिए अब समाज फरमाइए प्रोग्राम अंदाज़े जहां, जो सहर उर्दू टीवी की पेशकश है, जिसे हम सामिन के इस्तेफादे के लिए पेश कर रहे हैं। तो लीजिए समाज फरमाइए अंदाज़े जहां।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں ایران کے نتنز ایٹمی مرکز میں انجام پانے والی تخریبی کاروائی کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ آج کے پروگرام میں ایران کے نتنز ایٹمی مرکز میں حالیہ تخریبی کاروائی کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
اتوار کے روز نطنز میں واقع ایران کی ایٹمی تنصیبات میں تخریب کاری کا ایک واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں سینٹریفیوج مشینوں کی بجلی کی سپلائی مکمل طور پر منقطع ہو گئی تھی۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے نطنز ایٹمی مرکز میں اتوار کے روز پیش آنے والے واقعے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایٹمی دہشت گردی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس ایٹمی دہشت گردی کے خلاف جوابی اقدامات کا قانونی حق اپنے لیے محفوظ سمجھتا ہے۔ بعد ازاں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادے نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ نطنز میں ہونے والی تخریب کاری کا انتقام ضرور لیا جائے گا اور اس کے لیے وقت اور جگہ کا تعین ہم خود کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف اب کھل کر انہوں نے کہا ہے کہ ہم پوری صورت کے ساتھ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور اگر نطنز کی تخریبی کاروائی میں غاصب سے حکومت کا ہاتھ ملوث پایا گیا تو ایران جواب دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ انہوں نے امریکہ کو بھی خبردار کیا کہ اسے پابندیوں اور تخریبی اقدامات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اسے یہ جان لینا چاہیے کہ ایران اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے مروب ہو کر مذاکرات کرنے والا نہیں ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ نطنز کا واقعہ ایک جانب جوہری صنعت میں ایران کے قابل ذکر ترقی و پیش رفت روکنے کے لیے، اور دوسری جانب ظالمانہ پابندیاں منسوخ کرانے کی راہ میں ایران کو حاصل ہونے والی کامیابیوں پر مخالفین کی بوکھلاہٹ اور جھنجھلاہٹ کا آئینہ دار ہے۔ اس واقعے سے محض ایک روز قبل ایٹمی ٹیکنالوجی کے قومی دن کے موقع پر ایران کے نوجوان جوہری سائنسدانوں کی تیار کردہ جدید ترین ایٹمی مصنوعات کی رونمائی ہوئی تھی، جن سے واضح ہو گیا تھا کہ امریکی پابندیاں تہران کی ایٹمی ترقی روکنے میں ناکام رہی ہیں۔ البتہ ایٹمی دہشت گردی کے حوالے سے عالمی اداروں اور خاص طور سے IAEA کی خاموشی دنیا بھر میں کسی بھی بڑے ایٹمی حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ علی اکبر صالحی نے کہا ہے کہ عالم برادری کو ایران کے پرام ایٹمی پروگرام کے خلاف دہشت گردانہ اقدام کی مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح کے اقدامات ایٹمی دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ IAEA اور عالمی اداروں کو نہ صرف اس اقدام کی مذمت بلکہ اس قسم کے اقدامات کی روک تھام کرنے کی کوشش بھی کر۔
جی ناظرین، دہشت گردی اسرائیل کی تینت اور ماہیت میں شامل ہے۔ یہ جعلی ریاست دہشت گردی کے ذریعے ہی معرض وجود میں آئی، اور جب سے سرزمین فلسطین پر یہ جعلی حکومت مسلط کی گئی ہے اس وقت سے اب تک اس نے دہشت گردی کی لاتعداد کاروائیاں انجام دی ہیں۔ فلسطینی عوام کے قتل عام اور فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپوں پر دہشت گردانہ حملوں کے علاوہ بھی غاصب صہیونی حکومت نے دنیا کے گوشے و کنار میں ان گنت دہشت گردانہ حملے کیے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے اپنے دہشت گردانہ حملوں کو چھپایا بھی نہیں ہے، بلکہ ان کا اعلان کیا ہے۔ اپنے تقریباً سبھی دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری اس نے برملا قبول کی ہے، لیکن آج تک ان دہشت گردانہ حملوں پر اس کے خلاف کوئی تادیبی کاروائی نہیں کی گئی۔ کاروائی تو درکنار، اس کی سرزنش بھی نہیں کی گئی۔ اس کے اکثر دہشت گردانہ حملوں پر بین الاقوامی اداروں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی، اور امریکہ اور یوروپ نے کبھی براہ راست اور کبھی بالواسطہ اس کی دہشت گردی کی حمایت کی ہے۔ جہاں تک ایران کا سوال ہے تو ایران کے اندر انجام پانے والے اکثر دہشت گردانہ حملوں میں یا صہیونی حکومت براہ راست ملوث رہی ہے، یا اس نے دہشت گردوں کی پشت پناہی اور حمایت کی ہے۔ یعنی ایران میں جتنے بھی دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں ان میں یا خود اسرائیلی ایجنٹ براہ راست ملوث رہے ہیں، یا صہیونی حکومت کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں نے یہ حملے انجام دیے ہیں۔ حالیہ تخریبی کاروائی جس کی غاصب صہیونی حکومت نے ذمہ داری قبول کی ہے مسلمہ دہشت گردی ہے، اس لیے کہ ایران کے نطنز جوہری مرکز ہی نہیں بلکہ ایران کے سبھی ایٹمی مراکز پر IAEA کی نگرانی ہے۔ پرامن مقاصد کے لیے یہ مراکز کام کر رہے ہیں، اور IAEA کے سیف گارڈ سسٹم وہاں نافذ ہے، اور IAEA کے سیف گارڈ سسٹم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق یہ مراکز چلائے جا رہے ہیں۔ حال حاضر میں بھی ایران کے سبھی ایٹمی مراکز میں IAEA کے کیمرے نصب ہیں۔ البتہ ایران نے امریکہ اور یورپ کی خلاف ورزیوں کے جواب میں فی الحال IAEA کے انسپیکٹروں کو دسترسی ان مراکز تک دینے سے انکار کر دیا ہے، ان کی دسترسی روک دی ہے، لیکن وعدہ کیا ہے کہ اس نے جو ٹائم فریم دیا ہے اس کے اندر اگر خلاف ورزیاں رک گئیں، ظالمانہ پابندیاں ختم ہو گئیں، اور ایٹمی معاہدے کے سبھی اراکین نے معاہدے کی پوری طرح سے پابندی شروع کر دی، تو سبھی ایٹمی تنصیبات کی سرگرمیوں کی فوٹیج اور اطلاعات IAEA کو فراہم کر دی جائیں گی۔ آج کے پروگرام میں ہم نطنز ایٹمی تنصیبات میں انجام پانے والے حالیہ تخریبی اور دہشت گردانہ حملے کے محرکات اور اہداف اور اس پر عالمی رد عمل کا جائزہ لیں گے. ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی. گفتگو کا آغاز ہم کریں گے ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اس نقوی صاحب اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں.
جی بہت شکریہ.
نطنز کی ایٹمی تنصیبات میں جو تخریبی کاروائی ہوئی ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت جو چیزیں میڈیا میں سامنے آئیں یا ایرانی حکام کی طرف سے کنفرم کی گئیں وہ تو ایک سائبر اٹیک ہے, اور سائبر اٹیک کا جو انداز تھا کہ وہاں کے جو الیکٹریسٹی کا سسٹم تھا اس کے اندر ایک ایسی ڈسٹربنس پیدا کر دی گئی کہ جس کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے بلیک آؤٹ ہو گیا, یعنی وہ خود الیکٹریسٹی کی سپلائی جو مین وہاں کا جو سسٹم تھا اس کو رک گئی. تو یقیناً اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے کہ سینٹریفیوج پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں یا اوور آل پورا جو سسٹم ایک اس میں مختلف سرکٹس ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ایک نیا آپریشن آگے سے ہو رہا ہوتا ہے. تو لیکن کہنے کا یعنی اس کا یہ ہے کہ اس میں جو اوور آل جس کو نتیجہ ہم لیتے ہیں کہ بہرحال یہ باہر سے ایک کوشش کی گئی ہے اس سسٹم کو کہ جو پرام مقاصد کے لیے ہے جس کو ساری دنیا جانتی ہے, آئی اے اے کے معائنہ کار جانتے ہیں اور خود ایران این پی ٹی کا ممبر ہے, یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اسرائیل کا جو یہ اقدام کی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس پورے حملے میں سائبر وار میں یا سائبر اٹیک میں اس کا ہاتھ ہے, اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے ایران اور اسرائیل, بلکہ میں تو اس کو ایک اور تناظر میں بھی دیکھتا ہوں کہ اسرائیل اور عالم اسلام کی جنگ جو ہے وہ بہرحال جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے, جب سے اس کا ناجائز وجود عمل میں آیا اس وقت سے لے کے اب تک جاری ہے, اور کئی دیگر اسلامی ممالک میں بھی کہ جو شاید اسرائیل کے خلاف اتنا سخت موقف نہیں بھی رکھتے تھے ان کے ایٹمی پروگراموں کو بھی انہوں نے نہیں جسے پنپنے دیا یا اس کو اجازت دی ہے کہ جو امریکہ کی طرف سے جس کو اوکے دیا گیا یا امریکی مجبوریوں کی وجہ سے یا معروضی حالات ایسے تھے کہ انہوں نے اس کو قبول کر لیا. ورنہ عالم اسلام کے اندر دیکھیں جب بھی کوئی پیش رفت کوئی ترقی جو خود عالم اسلام کے اپنے بل بوتے پہ ہوتی ہے وہ اسرائیل کے لیے ناقابل ہضم ہے, اور ہم نے مختلف چیزیں دیکھی ہیں مختلف واقعات دیکھے ہیں, اس میں سے ایک یہ ایٹمی ٹیکنالوجی بھی ہے, دوسرے ٹیکنالوجی بھی ہیں, اور موساد کے عنوان سے تو یہ عام سی بات ہے کہ یہ پوری دنیا میں اپنے اہداف کے لیے ٹارگٹس تلاش کرتی رہتی ہے, اور اس کے اندر جو بھی ان کے مفادات سے اور ان اگر اس کے ان زائنسٹ پروٹوکولز میں چلے جائیں کہ جو انہوں نے کئی سال پہلے پوری دنیا پہ رول کرنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں, تو اس کی روشنی میں جس جگہ پہ بھی اور بالخصوص امت مسلمہ عالم اسلام کے اندر کہیں پہ ترقی و پیش رفت ہوگی اور وہ ان کے تعاون سے نہیں ہوگی یا امریکی ایما پہ نہیں ہوگی تو وہ اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. ایران کا تو بہت ہی کھلا اور بہت ہی اوپن موقف ہے اسرائیل کے عنوان سے, اس کو کسی طور پہ تسلیم نہیں کرتے. پھر اسرائیل کے ہر بڑے اقدام کے خلاف اگر دنیا بھر میں سب سے زیادہ آواز اٹھتی ہے تو اسلامی جمہوریہ ایران سے اٹھتی ہے. فلسطین کا ایشو ہے, پورے ریجن کے اندر مشرق وسطی کے اندر جس انداز سے اسرائیل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے ایران اور اسلامی مقاومت کا بلاک ہے. تو اس روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ جنگ ہے, اور اس جنگ میں انہوں نے یہ کام کرنا ہے, پہلے بھی کرتے رہے, کبھی کس انداز سے کبھی کس انداز سے, ابھی بھی انہوں نے جو ان کے بس میں تھا کہ انہوں نے اپنی پوری قوت اور اپنی پوری توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک عمل انجام دیا. اس کے یقیناً کچھ سیاسی جسے کہتے ہیں پیغامات بھی تھے, کچھ ٹیکنیکل پیغامات بھی ہیں, کچھ آئندہ کے عنوان سے خطے کے عنوان سے بھی اس کے اندر کوئی چیزیں ہیں. لیکن اس کو اگر ہم مختصراً یہ بات کہیں کہ اگر اس طرح کی دہشت گردی بلکہ جسے اٹامک ٹیررزم کی اس طرح کھلی اجازت دے دی جائے کہ یہ کل اس سے پہلے انہوں نے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کیا, اب جو ہے ایٹمی پلانٹ پہ انہوں نے اس انداز سے اٹیک کیا, اور دنیا کی خاموشی دنیا کی لا تعلقی غیر جانبداری یہ ساری چیزیں تو آپ ایک دنیا کو ایک ایسے یعنی صورتحال کی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ جنگل کا قانون ہوگا, کوئی کسی پہ کوئی اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا. اس مسئلے میں اگر خدا نخواستہ یہ ایسا پلانٹ ہوتا کہ جس کے اندر سے کوئی ایسا ایٹمی مواد خارج ہو جاتا اس حملے کے نتیجے میں اور اس میں بہت ساری جانوں کو نقصان پہنچتا جیسے کئی ممالک میں اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں, تو اس کا ذمہ دار کیا ہوتا؟ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ کوئی انسانی نقصان نہیں ہوا, اور اگر ٹیکنیکل ہوا بھی ہے تو وہ اس لحاظ سے بھی تو کیا اہمیت رکھتا ہے کہ اگر انہوں نے آج کچھ کامیابی حاصل کر لی تو یہ کوئی مانگی ہوئی ٹیکنالوجی تو تھی نہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے واپس لے لی یا ایک دفعہ تباہ کر دی یا ایک دفعہ اس کے اندر کوئی نقص پیدا کر دیا تو یہ دوبارہ نہیں ہو سکے گا. خود ایرانی سائنسدانوں نے, خود مقامی ماہرین نے یہ تیار کیا ہے, ایک دفعہ خراب کرو گے یا دس دفعہ اور تیار کریں گے. بلکہ بات تو یہ بھی چل رہی ہے کہ وہ پرانی سینٹریفیوج تھی, اب اس کی جگہ پہ نئی سینٹریفیوج اور نئی نسل کے جو ہے اس کو اس میں انسٹال کیا جائے گا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو پیغام اسرائیل یا غاصب صہیونی حکومت یا جیسے آپ نے کہا کہ اس کی سرشت اور تینت میں جو ہے وہ اس طرح کی حرکات ہیں, تو اس کے دیکھا جائے تو ہر باضمیر, ہر غیر جانبدار آدمی اس کے بارے میں, اس واقعے کے بارے میں یقیناً جو ہے وہ, چاہے وہ میڈیا میں نہیں آ رہی بات, لیکن دل میں تو کم از کم اس سے, اسرائیل سے نفرت کا ضرور اظہار کر رہا ہوں گا.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب. ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب, یا نبی امی لقب, او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب. سب نے پایا ہے شرف آپ کے در کی طرف, آپ کے جانے والے تو گئے میں مگر جاؤں گا کب, یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب. سنگ سے موم ہوئے بے ادب جھوم اٹھے, بے ادب جھوم اٹھے, ایسا سکھلایا ہمیں پیارے آقا نے ادب.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح رمضان, اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے, اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا, اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح رمضان.
يا أيها الذين آمنوا كتب
رمضان رمضان يا شهر الغفران رمضان رمضان يا شهر الغفران.
سامعین، ماہ مبارک کے رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار پروگرام صبح رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. ہمیں امید ہے ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سمن، ماہ مبارک رمضان، ماہ خدا، ماہ رحمت، ماہ برکت، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں انسان خدا کا مہمان قرار پاتا ہے اور خدا کی مہمانی کا لطف ہی کچھ اور ہے. خداوند متعال اس مہینے میں اپنے بندوں پر خاص کرم کیے ہوئے ہیں. یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ آرزوؤں کا مہینہ ہے، ایسی آرزوئیں کہ جو انسان کو خدا سے نزدیک کر دیں. مناجات، قرآن، دعا، اسی طریقے سے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دینا. جی ہاں سامعین، ماہ مبارک رمضان کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس ماہ کی حرمت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز دانشور جناب محمد کمیل نورانی صاحب کو. لیجیے، ان کے بیانات سے مستفیض ہوتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے کبھی بھی رمضان کو تنہا نہیں پکارا، جب بھی آپ کی زبان پر رمضان کا نام آیا تو آپ نے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ القابات کا اضافہ کیا. کبھی آپ اسے رمضان المبارک کہتے ہیں، کبھی آپ یوں فرماتے ہیں شہر اللہ، کبھی آپ کہتے ہیں کہ وہ مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا، لیکن کبھی بھی اسے تنہا نہیں پکارا. اس مہینے کے احترام اور حرمت کا اس حد تک خیال رکھتے تھے آپ کہ رسول اللہ اسے تنہا نہیں پکارتے تھے. ویسے جیسے ہمارے یہاں کسی بڑے عالم کو، خطیب کو، کسی بڑی شخصیت کو، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کسی بھی بڑے مقام پر فائز ہے، جب بھی ہم اس کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ چند القابات کا اضافہ کرتے ہیں تاکہ اس کے احترام میں کمی نہ ہو، اس کا تقدس برقرار رہے اور لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو سکے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ خاص شخصیت ہے، یہ ایک محترم شخصیت ہے، یہ دیگر شخصیات سے فرق رکھتی ہے، اس وجہ سے ہم اسے اتنا احترام دے رہے ہیں، ان کے نام کے ساتھ القاب و لقب کا اضافہ کر رہے ہیں. تو امام فرماتے ہیں پیغمبر نے بھی کبھی بھی تنہا نہیں پکارا، آپ رمضان المبارک فرماتے تھے. یہ خود اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ مہینہ عام مہینوں جیسا نہیں ہے، یہ خاص مہینہ ہے، یہ خاص حرمت رکھتا ہے، یہ خاص احترام رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ امیر المومنین کے دور خلافت میں جب ایک شاعر کہ جس کا نام نجاشی تھا، اس نے شراب پی اور شراب نوشی کی تو آپ نے اسے 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا. تو اگرچہ وہ شاعر تھا لیکن فقہی معلومات رکھتا تھا، جانتا تھا کہ فقہ میں شراب کی حد 80 کوڑے ہیں، 100 کوڑے نہیں ہیں. تو اس نے فوراً اعتراض کیا کہ امیر المومنین، اگرچہ آپ نے مجھے باوجود یہ کہ میں شاعر ہوں اور آپ کے حق میں ہی شعر کہتا ہوں، آپ کی مد و ثنا میں شعر لکھتا ہوں، اس کے باوجود آپ نے مجھے اس کوڑے مارنے کا حکم دیا، لیکن کوڑے تو 80 ہیں، 100 کا حکم کیوں دیا آپ نے؟ تو اس وقت امام نے فرمایا کہ 80 کوڑے شراب کی حد ہے اور 20 کوڑے اس وجہ سے ہیں کہ تم نے اس ماہ مبارک کے احترام کو لحاظ نہیں رکھا، اس کی حرمت کو پائمال کر دیا، اس کے تقدس کا خیال نہیں رکھا. یعنی یہ چیز بتا رہی ہے کہ اس قدر احترام ہے کہ اس مہینے کی بے احترامی کرنے والا، اس کے تقدس کو پائمال کرنے والے کے لیے سزا مقرر کی امیر المومنین نے. یہی وجہ ہے کہ ممکن ہے کوئی شخص روزہ نہ رکھ پائے، کسی مجبوری کی وجہ سے مریض ہے، مسافر ہے، روزہ نہ رکھنے کی اسے شریعت میں اجازت ہے، چھوٹ ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے، لیکن حرمت کا خیال پھر بھی اسے رکھنا ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم دوسرے شہر جا کر اگر رمضان کے اوقات میں، روزے کے وقت، دن میں کسی بازار میں کھانا کھا رہے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے تو روزہ نہیں رکھا، ہم تو مسافر ہیں۔ مسافر ہونا اور بات ہے، آپ پر روزہ ساقط ہو گیا یہ اور بات ہے، لیکن احترام کا خیال رکھنا ہے، تقدس کو پائمال نہیں ہونے دینا۔ اور یہ جو بازار اور مارکیٹ بند کر دی جاتی ہے عموماً اسلامی ممالک میں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے احترام کو باقی رکھا جائے، اور اس کو احترام کرنا ہر ایک پر ضروری ہے، چاہے وہ روزے دار ہو چاہے وہ روزے دار نہ ہو۔ اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابا سلد کو، جو آپ کے خاص صحابی تھے، شعبان کے آخری جمعے میں ایک دعا تعلیم فرمائی، جس میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُؤْتِكُ فِي هَذَا الشَّهْرِ رِقَابًا مِنَ النَّارِ، کہ پروردگار اس شعبان کے مہینے میں بہت سارے لوگوں کو، کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، ان کی گردنوں کو جو ابھی تک جہنم میں تھی پروردگار آزاد کر دیتا ہے، رہائی دلوا دیتا ہے انہیں جہنم سے۔ کیوں شعبان کے مہینے میں اس قدر مغفرت کیوں ہو رہی ہے، بخشش کیوں ہو رہی ہے؟ امام فرماتے ہیں لحرمت شہر رمضان، جو آئندہ آنے والا مہینہ ہے نا رمضان کا، اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار اس سے پہلے والے مہینے میں بخشش شروع کر دیتا ہے۔ شعبان میں جو مغفرت ہے، رحمتیں ہیں، بخشش ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ آئندہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ احترام اس قدر رکھتا ہے، حرمت اس قدر رکھتا ہے کہ شعبان میں بخششیں ہو رہی ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت ہے، اس کی حرمت ہے کہ شعبان رمضان کی تیاری کروا رہا ہے، اور شب براءت شب قدر کے لیے ہمیں آمادہ کر رہی ہے۔ شب براءت میں جو بخششیں ہو رہی ہیں وہ شب قدر کے طفیل ہو رہی ہیں، کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ اس ماہ مبارک میں داخل ہو سکے، اس کو پا سکے۔ ویسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی بڑی جگہ انسان کو دعوت ملتی ہے تو وہ ایک تیاری کے ساتھ جاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو اس قابل کر سکے کہ اس دعوت کا حقدار ٹھہرا ہے، یہ کہہ سکے کہ ہاں یہ شخص تیار ہو کر اس خاص دعوت میں شریک ہوا ہے۔ تو یہ مہینے جو رمضان المبارک سے پہلے آ رہے ہیں، چاہے وہ رجب کا مہینہ ہو چاہے وہ شعبان کا مہینہ ہو، وہ ہمیں آمادہ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں پروردگار کی جو ضیافت ہے، یہ جو سفرہ ہے جو پروردگار کا، اس میں بیٹھنے کے اہل ہو سکیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے تقدس کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ نے پاکستان کے ممتاز دانشور جناب محمد کمیل نورانی کے بیانات سماعت فرمائے۔
اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صیامی يوم الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يوم إله العالمين، ضعفوا عني يا المجرمين۔
خدایا، میرا آج کا یہ روزہ حقیقی روزہ داروں کے مقبول روزے کی طرح کا قرار دیں، اور میرے اقام نماز کو حقیقی نماز گزاروں کے اقام نماز کی مانند بنا دے، اور مجھ کو تیری یادوں سے غافل افراد کے خوابوں سے محفوظ رکھ کر مجھے بیدار اور آگاہ کر دے، اور اس دن میرے تمام جرم و گناہ معاف کر دے۔ اے عالمین کے معبود، میری تمام برائیوں کو بخش دے، کیونکہ تو ہی تمام گناہگاروں کے گناہوں اور کوتاہیوں کو بخشنے والا ہے۔
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، ذو الجلال والاکرام واتوب۔
ہماری دعا ہے کہ پروردگار متعال اس مہینے میں ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 فروردین، یکم رمضان اور 14 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، آج سے ماہ مبارک رمضان شروع ہو گیا۔ ماہ رمضان ماہ نزول قرآن و برکات الہی ہے۔ خداوند کریم نے اس مہینے کو رحمت و برکت کا مہینہ قرار دیا ہے اور سب کو ضیافت الہی کی دعوت دی ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے دنوں اور راتوں کو بہترین دن اور بہترین راتیں قرار دیا ہے، اور مسلمانوں کو اس مبارک مہینے کی برکات سے بہرہ مند ہونے کی دعوت دی ہے۔ شب قدر بھی اسی مہینے میں آتی ہے، اور شب قدر رمضان کے مہینے کی بہت اہم راتوں میں سے ایک ہے۔ خدا نے بھی شب قدر کی عظمت میں قرآن مجید کے سورہ قدر میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور شب قدر کی عظمت تم کیا جانو، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یکم رمضان المبارک سن 428 ہجری قمری کو شیخ الرئیس کے نام سے معروف اہم ایرانی منجم، فلسفی، ریاضیدان اور طبیب بو علی سینا کا 58 برس کی عمر میں ایران کے مغربی شہر ہمدان میں انتقال ہوا۔ انہوں نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ خود بو علی سینا کے بقول انہوں نے 18 سال کی عمر میں ہی اس دور کے تمام علوم حاصل کر لیے تھے۔ بو علی سینا ان افراد میں سے تھے جو صلاحیت اور قابلیت کے لحاظ سے انسانی کمال کی حد تک پہنچے ہوئے اور تحقیق میں نہایت سنجیدہ تھے۔ وہ مشرق اور مغرب میں ممتاز فلسفی اور طبیب کی حیثیت سے معروف تھے۔ ابن سینا کے معاصر دانشوروں کے نظریات پر ان کے افکار کا گہرا اثر ہوا، جس کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہا۔ ابن سینا کی متعدد اور بیش بہا کتب میں شفا، قانون اور دانش نامہ علائی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ شفا فلسفے اور قانون طب کے بارے میں ہے۔ پچیس فروردین کو ایران کے معروف شاعر اور عارف شیخ فرید الدین محمد بن ابراہیم نیشاپوری المعروف عطار نیشاپوری کا دن منایا جاتا ہے۔ ان کا تعلق چھٹی اور ساتویں صدی ہجری سے ہے۔ ان کا شروع میں عطاری کا پیشہ تھا، لیکن بعد میں تصوف اور عرفان کی طرف مائل ہوئے، متعدد علاقوں کا سفر کیا اور پھر اپنے آبائی وطن میں سکونت اختیار کی۔ عطار نیشاپوری کا کلام سادہ اور سلیس ہونے کے ساتھ ساتھ عشق اور سوز و گداز سے معمور ہے۔ ان کی آسان زبان اور دلاویز بیان جو کسی عاشق و فریفتہ اور ٹوٹے دل کی آواز ہے، عرفانی حقائق کو ایک خاص طریقے سے دل میں بٹھاتا ہے۔ عطار نشابوری نے ایک مفصل دیوان کے علاوہ متعدد مثنویاں بھی چھوڑی ہیں، جن میں اسرار نامہ، الہی نامہ، مصیبت نامہ، خسرو نامہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ عطار کی مشہور ترین مثنوی کا نام منطق الطیر ہے۔ ان کی ایک اور کتاب تذکرۃ الاولیاء ہے جو عرفا کے بارے میں ہے۔ چودہ اپریل 1865 عیسوی کو امریکی صدر ابراہیم لنکن کا قتل ہوا۔ وہ 12 فروری 1809 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ 1846 عیسوی میں وہ امریکی کانگریس کے رکن منتخب ہوئے۔ ریپبلکن پارٹی نے 1860 عیسوی میں انہیں صدارتی امیدوار نامزد کیا اور وہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے۔ ابراہیم لنکن کے دور صدارت کا سب سے بڑا کارنامہ غلامی کا خاتمہ تھا، جس کی وجہ سے انہیں امریکہ کی بدترین خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ 9 اپریل 1865 عیسوی کو باغی جنوبی ریاستوں کے کمانڈر جنرل رابرٹ ای لی نے یونین آرمی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ 5 دن بعد 14 اپریل کو وہ واشنگٹن کے فورٹ تھیٹر میں ایک ڈرامہ دیکھ رہے تھے کہ ایک اداکار نے ان پر گولی چلا دی، جس سے ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ چودہ اپریل 1912 عیسوی کو مشہور بحری جہاز ٹائٹینک سمندر میں غرق ہوا۔ ٹائٹینک برطانوی جہاز راہ کمپنی وائٹ اسٹار لائن کا جہاز تھا۔ اس کا وزن 46,328 ٹن اور لمبائی 882.5 فٹ تھی۔ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا اور اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا۔ یہ جہاز تقریباً 2200 مسافروں کے ہمراہ 10 اپریل 1912 عیسوی کو اپنے پہلے بحری سفر پر روانہ ہوا۔ جہاز کے کیپٹن ای جے اسمتھ نے جہاز کو تیز رفتاری سے چلا کر بحر اوقیانوس کو سب سے کم مدت میں عبور کرنے کا عالمی ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش کی۔ 14 اپریل 1912 عیسوی کی رات 11:40 پر ٹائٹینک ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ جہاز میں انتہائی کم لائف بوٹس موجود تھیں، جن کی مدد سے صرف 755 مسافر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے، باقی مسافر ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لک الحمد ان بعثتنی من مرغدی ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.